وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے جنگ بدر اور احد کے درمیان واقع ہونے والے چند غزوات اور سرایا. غزوات اور سرایا کی جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی. غزوات جمع ہے غزوے کی, اور غزوہ اس جنگ یا اس فوجی گشت یا اس فوجی مہم کو کہتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہوں. اور سرایا جمع ہے سریے کی, اور سریہ ایسی جنگ یا فوجی مہم یا فوجی گشت کو کہتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس شریک نہ ہوئے ہوں بلکہ کسی اور کو امیر بنا کے بھیجا ہو. غزوات اور سرایا کی جانب ہم نے توجہ دلائی کہ جتنے بھی غزوات اور سرایا اسلام میں ہیں وہ سب کے سب دفاعی تھے, اور اگر کہیں پر حملے میں پہل کی گئی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یقین ہو گیا کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے تو دشمن کی سازش کو ناکام کرنا تھا. اسی طریقے سے پہلا مرحلہ مدینہ آنے کے بعد یہ تھا کہ تمام قبائل سے صلح کا معاہدہ ہوا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے زبردستی دوسرے قبیلوں کو مسلمان ہونے کے لیے کہا, تو یہ بالکل ایک غلط نظریہ ہے. بلکہ تمام تاریخی کتابوں کو اگر آپ دیکھیں, ان کا مطالعہ کریں, تو پہلا مرحلہ مدینہ آنے کے بعد یہ تھا کہ تمام قریب کے قبائل سے, چاہے وہ مشرک ہوں, چاہے وہ مسیحی ہوں, اور چاہے وہ یہودی ہوں, ان سے معاہدے کیے جائیں کہ جنگ نہیں کرو گے, سازش نہیں کرو گے, دشمن کا ساتھ نہیں دو گے, اور ہماری جنگ تمہاری جنگ ہوگی, تمہاری جنگ ہماری جنگ ہوگی. غرض یہ کہ یہ اہم ترین موضوعات تھے, اور یہی اہم ترین موضوعات تھے میثاق مدینہ کے, کہ جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوا تھا. اب اگر کوئی قبیلہ اس کی مخالفت کرتا تھا تو پھر اس سے جنگ ہوتی تھی. اور اس جانب بھی ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ جتنے بھی غزوات اور سرایا ہیں ان میں جنگ نہیں ہوئی, کچھ فقط اطلاعات کے لیے تھے, فوجی گشتیں تھیں, کچھ اس لیے تھے کہ دشمن کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان ضعیف نہیں ہیں, ان کو معمولی نہ سمجھو اور حملہ نہ کرو, اور کچھ فقط اس لیے تھے کہ دشمن کا پیچھا کیا جائے, اور کچھ اس لیے تھے کہ دشمن کی فوج کا مقابلہ کیا جائے. لیکن بعض دفعہ مقابلے کے بغیر ہی فوجیں مدینہ واپس آ گئیں. تو پہلے بھی ہم نے زیانی توجہ دلائی کہ جب بھی غزوات اور سریوں کا ذکر ہو تو ہمیں اس جانب توجہ دلانی چاہیے کہ جتنے بھی غزوات اور سریے ہوئے ان میں جنگ نہیں ہوئی, بلکہ کچھ فقط فوجی گشتیں تھیں, کچھ اطلاع رسانی کے لیے تھیں فوجی گشتیں, اور کچھ فوجی گشتیں ایسی تھیں کہ جس کے ذریعے سے دشمن کو اس جانب توجہ دلائی جائے کہ تم مسلمانوں کو معمولی نہ سمجھو. کچھ غزوات اور سرایا کا ہم نے ذکر کیا جو جنگ بدر کے بعد ہوئے. آخری سریہ کہ جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے تھے, اور پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ سریہ وہ جنگیں ہیں کہ جن میں آپ خود بنفس نفیس تشریف نہ لے کے گئے ہوں. آخری سریہ تھا, اس کا نام تاریخ میں دو طرح سے ملتا ہے, سریہ زید بن حارثہ اور دوسرا نام ہے سریہ قردہ. بعض جگہ کتابوں میں اردو کی قروا لکھ دیا گیا, یعنی دال کو واو کر دیا ہے, وہ غلطی ہے, اور صحیح لفظ ہے قردہ. سریہ قردہ کا سلسلہ کیا تھا؟ کہ جب کفار قریش کا ایک قافلہ مکے سے نکلنے والا تھا, اب جب ذکر آیا کفار قریش کے اقتصادی قافلے کا تو پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ عام طور پر مسلمانوں پر ایک تہمت لگائی جاتی ہے کہ مسلمان قافلوں پر حملہ کرتے تھے مال لوٹنے کے لیے, تو یہ تہمت بالکل غلط ہے. قافلوں پر حملہ نہیں کرتے تھے, بلکہ یہ حملے کفار قریش وہ بھی وہ کفار قریش کے جو مکے کے تھے، کہ جنہوں نے مسلمانوں کی زندگی مشکل کر دی تھی، مسلمانوں کو بعض کو قتل بھی کیا تھا، سخت ترین سزائیں دی تھیں، ان کے مال اور اسباب کو لوٹ لیا تھا، انہیں ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، اور بعض ابھی بھی مشکلات کی زندگی گزار رہے تھے مکے میں اور وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ تو جب یہ قافلہ نکلنے والا تھا تو مکے والوں کو پریشانی ہوئی، اور اس جانب میں پہلے توجہ دلا چکے ہیں کہ شام کی جانب جو قافلے جاتے تھے وہ مدینہ کے پاس سے گزرتے ہوئے جاتے تھے، اور طریقہ یہ تھا کہ گرمیوں میں قافلے شام کی جانب لے جاتے تھے، کیونکہ شام میں سردی بہت ہوتی تھی تو سردیوں میں نہیں جاتے تھے، اور سردیوں میں قافلے جاتے تھے حبشہ کی طرف اور دیگر ممالک کی طرف کے جہاں پر برفباری نہیں ہوتی تھی۔ تو مکے والوں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ مدینہ کے پاس سے اگر ایک قافلہ گزرا تو مشکلات ہو سکتی ہیں، اور انہیں اس کی بھی پریشانی تھی کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، اور وہ اس جانب سے بھی پریشان تھے کہ مختلف جو چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں اور بادیہ نشین ہیں ان سے مسلمانوں کے معاہدے ہو چکے ہیں، انہیں خریدنا بھی مشکل ہے اور وہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ لہٰذا اس مسئلے کو ڈسکس کیا گیا، اور اس قافلے میں ایک جانب تو ابو سفیان تھا اور دوسری جانب تھا صفوان بن امیہ، اور صفوان بن امیہ کو اس قافلے کا سربراہ بنایا گیا، اور بعد میں یہ ڈسکس کیا گیا کہ قافلہ کس راستے سے لے جائیں۔ تو کافی گفت و شنید کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اب عراق کے راستے سے لے جائیں، یعنی پہلے مکے سے عراق کے سمت جائیں، اور پھر اس کے بعد ذرا سا یہ روٹ لمبا ہو جائے گا اور مدینہ سے کافی دور جا کر پھر شام کی طرف جایا جائے گا۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ بعض افراد تو مکے میں مسلمان ہو گئے تھے اعلان کر کے، اور بعض افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، جیسے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب، اور اسی طرح سے اور بھی دیگر افراد تھے کہ جنہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا اور وہ مسلمانوں کے لیے کام کرتے تھے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی۔ اب مختلف جنگوں میں خبریں پہنچ جاتی تھیں، لیکن اس جنگ یا سریے کے بارے میں جو خبر پہنچنے کی گفتگو ہے تو اسے بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو اب یہ ڈسکس کیا گیا کہ عراق کے راستے، یعنی پہلے عراق کی جانب بڑھیں اس کے بعد شام کی جانب بڑھیں، یعنی مدینہ سے کافی فاصلے سے گزرا جائے، اور پھر منتخب کیا گیا فرات ابن حیان کو کہ یہ شخص ہے کہ جو اس روٹ کو جانتا ہے، اس کو لیا گیا اجرت پر، اور اس کے بعد قافلہ نکلنے کی تیاری ہوئی۔ اب جب قافلے کی تیاری ہو چکی اور اسے صیغہ راز میں رکھا گیا، اس دوران مکے کے دو دوست تھے، ان میں سے ایک مسلمان ہو چکے تھے جن کا نام تھا سلید بن نعمان، اور دوسرا ابھی تک مشرک تھا اور اس کا نام تھا نعیم بن مسعود۔ یہ دونوں آپس میں ایک محفل میں تھے، اور تاریخ میں بیان ہوا کہ یہ محفل شراب کی تھی اور شراب چل رہی تھی، البتہ بعض مورخین نے اس محفل کا ذکر کرنے کے بعد بریکٹ میں لکھ دیا کہ یہ شراب حرام ہونے سے پہلے کی محفل تھی، لیکن اس بارے میں الصحیح من سیرت نبی میں آیت اللہ جعفر مرتضی عاملی نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ یہ واقعہ ہے مدینہ کا اور شراب حرام ہو چکی تھی مکے میں۔ بس اگر شراب کی محفل چل رہی تھی تو اس جانب توجہ رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی افراد جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بہت ہی پابند تھے، کیونکہ وہ افراد کچھ افراد ایسے بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور یہ جانتے تھے کہ تہمت لگانا حرام ہے، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر تہمت لگائی۔ اب یہ بالکل الگ موضوع ہے، انشاءاللہ سے بعد میں ڈسکس کریں گے کہ وہ حضرت عائشہ تھیں یا حضرت ماریہ تھیں یا کوئی اور زوجہ تھیں، بالآخر ایک زوجہ پر تہمت لگائی۔ لیکن عام طور پر ہمارے برادران اہل سنت چاہتے ہیں کہ اصحاب کے بارے میں اس طرح سے گفتگو کریں جیسے ان سے گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں تھا، جبکہ بعض رسول اللہ بھی اصحاب میں آپس میں جنگیں بھی ہوئیں، ایک دوسرے کو قتل بھی کیا، ایک دوسرے کو کافر بھی کہا، ایک دوسرے کو جلا وطن بھی کیا۔ مولا امیر المومنین سے حضرت عائشہ کی بھی جنگ ہوئی اور معاویہ کی بھی جنگ ہوئی۔ تو بریکٹ میں یہ لکھنا تو ایک حد تک صحیح ہے کہ یہ بتایا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شراب مکے ہی میں ہے، حرام ہو چکی تھی۔ ہاں یہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ سلید بن نعمان شراب کی محفل میں ہوں لیکن شراب نہ پی رہے ہوں، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے شراب کی محفل میں وہ ہوں اور شراب نہ پی ہو، اور یہ بھی امکان ہے کہ اس وقت اپنا اسلام ظاہر نہ کیا ہو، لیکن ان کو بچانے کے لیے یہ کہنا کہ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو یہ ایک صحیح نظریہ نہیں ہے۔ تو جب شراب کا بہت زیادہ نشہ چڑھ گیا نعیم بن مسعود کو، تو اس نے اس قافلے کے بارے میں جتنے بھی راز اسے معلوم تھے اسے بیان کر دیا اپنے دوست سے۔ اس دوران سلید بن نعمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی خبر دی۔ البتہ خبریں دینے کا اہم ترین کام بنو ہاشم کے بعض افراد کرتے تھے، جن میں سر فہرست تھے جناب حضرت عباس ابن عبد المطلب۔ یہ اسلام لا چکے تھے، حتیٰ بعض تاریخی واقعات سے بہت واضح ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم گہوارے میں تھے اور تمہاری انگلی کی حرکت کی وجہ سے چاند حرکت کرتا تھا، میں اسی وقت جان گیا تھا کہ تم نبی ہو۔ تو وہ ایمان تو لا چکے تھے، لیکن مسلمانوں کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کو خبریں دینے کے لیے انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ لیکن ان کے برعکس حضرت حمزہ نے کھل کے ایمان ظاہر کیا تھا۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے 100 سواروں کی ایک فوج تشکیل دی اور اس فوج کا سربراہ بنایا زید بن حارثہ کو، کہ جو ان کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ان کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اور انہی کے فرزند اسامہ بن زید تھے، کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو اپنے اصحاب کو اسامہ بن زید کی زیر قیادت مدینہ سے باہر جانے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ لعن اللہ من تخلف جیش الاسامہ، کہ جو بھی اسامہ کی فوج سے پلٹ کے آئے اور اس سے منہ موڑے اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ موضوع بھی انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو بعد میں ڈسکس کیا جائے گا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سواروں کی ایک فوج تشکیل دی اور اس کا سربراہ بنایا زید بن حارثہ کو، اور یہ بڑھے اس جگہ کی جانب کے جہاں سے قافلہ گزرنا تھا۔ اب جب ان لوگوں کا سامنا ہوا تو مال چھوڑ کر یہ تمام افراد بھاگ گئے، فقط فراد بن حیان، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ ان کے علاوہ بھی 1-2 افراد وہ ان کے ہاتھ لگے۔ ان سب کو لے کے وہ مدینے آئے، فراد بن حیان نے اسلام قبول کیا اور بعد میں بھی مسلمانوں ہی کے ساتھ رہے، اور یہ مال مدینہ آیا اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا گیا۔ اور اس جانب توجہ دلائیں کہ یہ مال عام قافلوں کا نہیں لوٹا جاتا تھا، بلکہ ان قافلوں کا لوٹا جاتا تھا جنہوں نے مسلمانوں کا مال پہلے لوٹا اور مسلمانوں کی زندگی دوبھر کر دی تھی۔ بعض جگہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ یہی جنگ سبب بنی جنگ احد کی، یعنی یہ سریا سبب بنا غزوہ احد کا۔ یہ کہنا غلط بھی نہیں ہے، لیکن 100% صحیح بھی نہیں ہے، کیونکہ جنگ بدر کی کامیابی کے بعد کفار اگلی جنگ کا ارادہ کر رہے تھے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سریے کہ جس کے 2 نام تاریخ میں بیان ہوئے، سریے زید بن حارثہ اور سریے قردہ، یہ سریہ سبب بنا کہ شاید جنگ احد جلدی ہو گئی۔ اب انشاءاللہ اگلی گفتگو میں جنگ احد کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے گی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وال محمد ہمیں اپنی، اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔